السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
السلام علیکم. بہجت بھی حاضر ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے. بہت ساری برف ہے ہمارے ارد گرد, اسٹوڈیوز کے اندر تو ظاہر نہیں ہے لیکن باہر سڑکوں پہ بہت زیادہ ہے. وہاں پر کیا حال ہے نگہت سردی کا؟
ویسے پاکستان کی بات کریں بہجت, تو یہاں پہ بھی موسم تھوڑا چینج ہو گیا ہے. تھوڑا کیا, اس دفعہ تو بہت ہی چینج ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت عرصے بعد ایبٹ آباد کے اندر ہم نے برف باری ہوتی دیکھی. ابھی گزشتہ ہفتے وہاں پر برف باری ہوئی. اسی طرح گلگت بلتستان میں, جب گلگت کی بات کریں تو پہاڑوں پہ تو برف باری ہوتی ہی ہے, سب کو پتا ہے کہ برف وہاں پڑتی ہے, لیکن کافی سالوں سے زمین کے اوپر برف باری نہیں ہو رہی تھی. تو وہاں پہ بھی زمین کے اوپر باقاعدہ مطلب شہر کے اندر برف باری ہوئی. تو بیچ بیچ میں بارش ہوتی ہے. ابھی تو آج کل بہت زیادہ ٹھنڈ ہو گئی. اسلام آباد میں ابھی برف باری نہیں ہوئی, تو ویسے موسم بہت ہی ٹھنڈا ہو گیا.
تو چلیے موسم کی بات ہو گئی, اب ہم چلتے ہیں آپ ہی کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک ہمارے سننے والوں کے لیے کیا لایا ہے, ہم کیا سن رہے ہیں آپ سے. جی نگت.
جی ضرور بتائیں گے ہم صدائے جہاں کے آج کے شو میں جو ریڈیو نیوز نیٹورک سے ہم رپورٹیں پیش کریں گے ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے. ملک میں قائم فوجی عدالتوں کی مدت رواں سال مارچ میں ختم ہونے جا رہی ہے. اس تناظر میں ان عدالتوں کی مدت میں توسیع کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کا کیا موقف ہے, آپ سن پائیں گے ایک رپورٹ میں. اسی طرح پاکستان کا شمار ان تین ممالک میں ہوتا ہے جہاں آج بھی پولیو وائرس موجود ہے اور اس کے خاتمے کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں. ایک اچھی خبر یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے 20 اضلاع میں سے ایک دور افتادہ علاقہ ضلع گھانچے میں پولیو مہم کا جو ریزلٹ ہے وہ 100% آیا ہے اور وہاں پر کوئی پولیو کا کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا. اس کے بارے میں ایک رپورٹ ہم آپ کو سنائیں گے, تفصیلات آپ جان پائیں گے اسی رپورٹ میں. اسی طرح ہم جب سوات کی بات کرتے ہیں تو حسن کے حوالے سے تو یہ دنیا بھر میں ہی مشہور ہے, لیکن سوات کی ایک اور چیز بھی سوات کو منفرد بناتی ہے اور وہ ہے وہاں منگورا کے کانوں سے نکلنے والا سبز زمرد. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی آپ سن پائیں گے پروگرام میں آگے چل کر. اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ. تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ. پروگرام کی تفصیل آپ تھوڑی دیر بعد جانیں گے. فی الوقت ہم چلیں گے واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج آپ کے لیے کیا لے کر آنے والی ہیں. تو بہجت جی بتائیے آج کیا سنا رہی ہیں آپ.
نگہت, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج جو رپورٹیں آپ کو سنوائیں گے, آئیے کچھ اس کا تعارف کراتے ہیں. پاکستان میں حکومت اس مالی سال کے دوران اپنا تیسرا منی بجٹ پیش کرنے والی ہے جو مجموعی طور پر سال میں چوتھا بجٹ ہے, کیونکہ اس سے پہلے سابقہ حکومت نے بجٹ پیش کر دیا تھا. بجٹ پیش کرنے کی ممکنہ وجوہات اور اثرات کے بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ سنیے گا. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو محتسب مقرر کیا گیا ہے. رکشندہ ناز انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک مضبوط آواز ہیں, ان سے کس کارکردگی کی توقع کی جا رہی ہے, تفصیلی رپورٹ سنیے گا. پاکستان سیاحت کے حوالے سے بہترین منتخب ملکوں کی فہرست میں شامل ہے. یہاں کی فطری خوبصورتی اور ثقافتی ورثہ اپنی مثال آپ ہے. آج ہم آپ کو سکھر میں سادھو بیلا لے کر جائیں گے اور آخر میں آپ کی ملاقات کرائیں گے طاہرہ سید سے. تو ہمارا پروگرام باقاعدگی سے سنیے اور باقاعدگی سے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے. تو تھوڑی سی بات کرتے ہیں پروگرام کی پہلی رپورٹ کے بارے میں. جیسا کہ سب جانتے ہیں آرمی پبلک اسکول پر حملے کو 4 سال مکمل ہو گئے اور اس سانحے سے جہاں پورا ملک غم اور تکلیف میں ڈوبا رہا, وہاں قومی سطح پر ایک وسیع اتفاق رائے بھی ہوا تھا کہ اچھے اور برے طالبان میں تفریق کیے بغیر دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی. اس واقعے کے بعد ملک کی سویلین اور عسکری قیادت نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا اور آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتیں بنائی گئیں. نیشنل ایکشن پلان کے تحت فوجی عدالتیں بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ دہشت گردی کے مقدمات میں عام عدالتوں میں ٹرائل کے دوران بعض اوقات ججوں اور وکلاء کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں کیسز زیر التوا تھے. اس مقصد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سمیت بعض جماعتوں کے تحفظات کے باوجود فوجی عدالتوں کے قیام کی منظوری دی گئی تھی. آرمی پبلک اسکول واقعے کے بعد فوجی عدالتوں کے قیام کی مدت 2 سال تھی, جس کی مدت میں مزید 2 سال کی توسیع کی گئی. اور اب سوال یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں توسیع کی صورت کیا رہے گی جبکہ حکومت اور حزب اختلاف کسی بھی معاملے پر کوئی اتفاق رائے نہیں کر پاتی. ریڈیو نیوز نیٹورک نے اسی پس منظر میں رپورٹ تیار کی ہے اس بارے میں کہ سیاسی جماعتیں اب کیا کہتی ہیں, ان کی رائے کیا ہے. اسلام آباد چلتے ہیں نگت امان کے پاس, وہ تفصیل بتائیں. جی نگت.
جی بہت شکریہ بہجت. رپورٹ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی بات کی کہ پاکستان میں دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کے لیے فوجی عدالتیں قائم کی گئی تھیں جن کی اب مدت رواں سال مارچ میں ختم ہونے جا رہی ہیں. اس وقت جو ملک میں مختلف معاملات پر بحث چل رہی ہے ان میں سے ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ اب آیا ان عدالتوں کی میعاد جو ہے پوری ہو رہی ہے، اس کو بڑھایا جائے گا یا نہیں۔ اسی سلسلے میں وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کو حالات کے لیے ضرورت قرار دیا ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں کے قیام کے بل پر بات چیت ہونا ضروری ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ فوجی عدالتوں سے متعلق عوام کو مکمل آگاہی ہونا چاہیے، حالات ایسے ہیں جس میں فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع ضروری ہے۔ اسی طرح وزیر قانون کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت اور اتحادیوں کی رائے ہے کہ اس معاملے پر بحث ہو اور پھر فیصلہ ہو۔ بل لانے سے قبل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے ہونا چاہیے، اگر حکومت کے پاس دو تہائی اکثریت بھی ہوتی تو اتفاق رائے ہونا چاہیے تھا۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوجی عدالتوں کے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر حکومت نے فوجی عدالتوں کی توسیع کے معاملے پر رابطہ کیا تو سوچ وچار کریں گے۔ یاد رہے کہ 2017 میں پہلی مرتبہ فوجی عدالتوں کو 2 سالہ توسیع ملی اور اس وقت معاملے پر حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان مذاکرات کا طویل سلسلہ بھی چلا تھا، اور اب ایک مرتبہ پھر فوجی عدالتوں کی توسیع کے معاملے پر حکومت نے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے لیے رابطہ کمیٹی بھی قائم کی ہے۔ اسی تناظر میں ہمارے نمائندے فدا حسین نے ملک کی اپوزیشن اور حکمران جماعت سے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے معاملے پر بات کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ملک میں فوجی عدالتوں کی مدت کی میعاد رواں سال مارچ میں ختم ہو رہی ہے، اس لیے ان عدالتوں کے مستقبل کے حوالے سے سیاسی حلقوں میں بحث جاری ہے۔ فوجی عدالتوں کی مدت میں دوبارہ ممکنہ توسیع کے حوالے سے حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی رکن اسمبلی عندلیب عباس نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا کہ اس حوالے سے وزیر دفاع پرویز خٹک اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر مشتمل دو رکنی ٹیم بنائی گئی ہے۔
دو ممبر کمیٹی اپوائنٹ ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کی، اور وہ اپوزیشن سے بھی رابطہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم پیش رفت ہوں۔
تو آپ سمجھتی ہیں کہ یا آپ کی گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ فوجی عدالتوں کی بھی ضرورت ہے؟
اوبویسلی ابھی تو دہشت گردی کا معاملہ جو ہے وہ آلریڈی ختم تو نہیں ہوا، تو اس لیے کنسنسس لے کے ساری اپوزیشن سے بھی ہم اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیں گے۔
اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی فوجی عدالتوں کی توسیع کی حمایت کا عندیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں،
بل پارلیمنٹ لانا پڑے گا نا گورنمنٹ کو، گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی اپروچ نہیں کیا، گورنمنٹ بل پارلیمنٹ میں لائے گی اور بتائے گی کہ کیا ضرورت ہے، کیونکہ 3 سال کا سنسٹ تھا، 1 سال کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، اب کیا ضرورت ہے ایکسٹینڈ کرنے کی، اس کے بعد بات آگے ہوگی، فگرز دیکھنے پڑیں گے، لیکن اب وہ ارجنسی نہیں ہے جو ماضی میں تھی، حالات کنٹرول میں ہیں۔
بل آئے تو مخالفت
نہیں کریں گے؟ بالکل مخالفت نہیں، ہمارا ہی بل ہے لیکن اس کی وجوہات ہونی چاہیے۔
دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کی مخالفت کرتے ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی طرف سے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت اس کی حمایت نہیں کرے گی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف آپ کے سامنے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ پورا اپوزیشن کا موقف بن
حمایت کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی،
جو پاکستان پیپلز پارٹی ملٹری کاز کا مخالفت کرتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کوشش ہوگا کہ ہم سارے اپوزیشن جماعتوں کو اسی طرح۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اور رکن اسمبلی ناز بلوچ بھی فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کی مخالفت کرتے ہوئے کہتی ہیں،
ضرب عزم آپریشن کے بعد بہت ساری چیزوں میں بہتری آئی ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات تھے کہ میں سمجھتی ہوں جن کو اس طرح بنیادی طور پہ فاسٹلی ابرپٹلی ٹیکل کرنا ضروری تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی جو آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر بھی بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ جو کورٹس کے عدالتی جو چیلنجز ہیں ان کو اوورکم کریں، جو سالوں پینڈنگ کیسز ہوتے ہیں ان کو ڈیل اپ کرنے کے لیے کچھ کی جائے، ایک مت عمدی کی جائے، یہ جو لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں ان کے اوپر کوئی ایک مت عمدی، جو بڑے بڑے کیسز ہیں ان کو فاسٹلی کوئک جلد انصاف لوگوں کو فراہم کرنا ہر لیول پہ عدالتوں کا کام ہے۔ آئی تھنک اس کے اوپر ریفارمز کی بہت ضرورت۔
عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر خان ہوتی بھی بنیادی طور پر فوجی عدالتوں کے بجائے عام عدالتوں میں اصلاحات لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت کی صورتحال کے بارے میں حکومت وضاحت کرے۔
ابھی تک تو باضابطہ طور پر حکومت نے ہمیں آگاہ نہیں کیا، جب باضابطہ طور پر حکومت یہ فیصلہ کرے گی اور ہمیں آگاہ کرے گی کہ ان کو توسیع چاہیے تو اس کے بعد ہی پھر اس پر مشاورت ہوگی اور اس پر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. ابھی میرے خیال سے یہ قبل از وقت ہے. پہلے حکومت کو اپنا فیصلہ کر لینے دیں. جب حکومت فیصلہ کر لے گی اور حکومت آئے گی پارلیمنٹ کوئی تجویز لے کر تو پھر ہی اس پر ہم کوئی بات کر سکیں گے. دیکھیں میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی لیگل سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے. فوجی عدالتیں کیوں بنی؟ اس لیے کہ ہمارے اپنے قانونی نظام میں کوئی پیچیدگیاں اور کچھ کمزوریاں تھیں, اس کی وجہ سے مجبوراً یہ عدالتیں قائم کی گئیں. اتنے عرصے میں ہم نے ان خامیوں کو دور کیوں نہیں کیا؟ ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ حل ہو جائے اور بار بار ان عدالتوں کی ہمیں ضرورت نہ پڑے.
جمعیت علماء اسلام فے کی رکن اسمبلی عالیہ کامران کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں کے قیام کے بعد بلوچستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے.
دوسرا ٹنور ہے فوجی عدالتوں کا, اور اس دوران جو ہے وہ اصلاحات لے آنی چاہیے تھی جن کے اوپر فوجی عدالتوں کا قیام کی ہمیں ٹھوس دلائل دیے جا رہے تھے, اور میرے خیال میں یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ہر بار جو ہے آپ اس میں جو ہے فوجی عدالتوں کے لیے جو ہے آپ ترمیم کر لیں اور بس بات ختم ہو جائے گی. لیکن یہ کہ ہمیں اصلاحات لانی چاہیے تاکہ ہر بندے کو انصاف ملے, ہر بندے کو جو ہے گھر گھر جا کے انصاف بھی ملے, اور اس طرح کے یہ معاملات فوجی عدالتوں کا میرے خیال میں جمہوریت سے جو ہے اس کی منافی ہے یہ چیزیں. تو بلوچستان میں دیکھیں دہشت گردی مزید انکریز ہوئی ہے, تو ان فوجی عدالتوں کے بننے کے بعد تو کیا آپ اس طرح سے کر کے اگر قابو پا سکتے پھر تو ٹھیک ہے, رزلٹ نکال کے دیکھیں, رزلٹ بالکل برخلاف ہے تو یہ میرے خیال میں کوئی اس کا حل نہیں.
تاہم حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی رکن اسمبلی منزہ حسن اس رائے کو غلط قرار دیتی ہیں.
یہ صرف ٹیررسٹ کے حوالے سے ہے اور کوئی میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی حرج ہے. انڈرمائن نہیں ہوتی ہیں ڈالتے, اگر کوئی یہ کہتا ہے تو غلط, میرے خیال میں ان کی سوچ غلط ہے. کوئی وہ زمانہ نہیں ہے کہ کوئی مارشل لاء کا زمانہ ہو, یہ پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھی ہے, ادھر ہر ادارہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے, اور اسی طرح فوج بھی ایک ادارہ ہے جو اپنا کام کر رہا ہے. جو پیچھے حالات رہے ہیں, جو ٹیررزم کے اٹیکس تھے ختم نہیں ہوئے ہیں, بلوچستان میں ہوا ابھی بھی ہو رہے ہیں, وہاں یہ ٹیررسٹ انوالوڈ ہیں, اور اگر یہ پکڑے جاتے ہیں اور ان پہ وہ ملٹری کورٹس پہ چلتا ہے, یا ایون جس طرح میں تو ذاتی طور سے سمجھتی ہوں گلبشن کا بھی ادھر ہی چلنا چاہیے تھا.
جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں,
دیکھیں جی ہمارا موقف یہ ہے کہ فوجی عدالتوں کو مزید توسیع نہیں ملنی چاہیے. اس وقت بھی دو سال کے لیے تھی, تو اب اگر مدت پوری ہو رہی ہے تو بس جانے دو, کیونکہ ہمارے ملک میں عدالتیں موجود ہیں, یا تو پھر جو ہمارے ملک کے اندر جو عدالتیں ہیں ان پر آپ عدم اعتماد کا اظہار کریں کہ جی وہ عدالتیں نہیں ہیں, وہ رسمی چیزیں ہیں, تو پھر تو یہ ہم متبادل تلاش کریں. لیکن اگر آپ کا عدالت, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, لوئر کورٹ, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, تو میرے خیال میں پھر اس کے متبادل کسی عدالتی نظام کی ضرورت میں نہیں محسوس کرتا.
پاکستان میں فوجی عدالتوں میں توسیع کے معاملے پر اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اختلاف واضح نظر آتا ہے, اور جمعیت علماء اسلام فے اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے قریب نظر آتی ہیں. تاہم حکومت کی جانب سے فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے آئندہ چند روز میں فیصلہ متوقع ہے. فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع کے حوالے سے آپ نے مختلف سیاسی جماعتوں کا موقف سنا, تو اب اگلی رپورٹ کی جانب بڑھتے ہیں جو ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے. اس سے پہلے تھوڑی سی ذکر کرتے چلوں, وفاقی حکومت نے رواں ماہ کی 23 تاریخ کو منی بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اسد عمر نے اس بات کا اعلان کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیکسز پالیسی میں کسی قسم کی تبدیلی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد ہوگی. اسد عمر نے یہ بھی بتایا کہ وفاقی حکومت فی الحال انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پاس نہیں جا رہی, بلکہ ہم دیگر راستوں پر غور کر رہے ہیں. تو یہ کچھ ہم نے آپ کو منی بجٹ کے بارے میں بتایا. تو اب ہم چلتے ہیں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بجٹ کے پاس, جو منی بجٹ کے حوالے سے معاشی ماہرین کی رائے پر ایک مبنی ہمیں رپورٹ سنا رہی ہیں. رپورٹ کی تفصیلات بتائیے گا بہجت جی.
پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ ان کی حکومت 23 جنوری کو ضمنی بجٹ کے طور پر فنانس بل اسمبلی میں متعارف کرائے گی. کراچی چیمبر آف کامرس میں تاجروں سے ملاقات اور میڈیا سے گفتگو میں اسد عمر نے حکومت کی معاشی پالیسیوں کی وضاحت کی اور کہا کہ حکومت کا منی بجٹ پیش کرنے کا مقصد ریونیو بڑھانا نہیں بلکہ سرمایہ کاری بڑھانا اور کاروباری طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا ہے. اسد عمر نے یہ بھی بتایا کہ ضمنی بجٹ میں پہلے سے منظور کیے گئے بجٹ میں موجود بعض خامیوں کو بھی دور کیا جائے گا. یہاں پہ ہم یاد دلاتے ہیں آپ کو کہ مالی سال 2018-2019 کا بجٹ مسلم لیگ کی سابق حکومت نے پیش کیا تھا۔ تاجروں سے خطاب میں اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ ٹیکس اصلاحات حکومت کی اولین ترجیح ہے جس کے لیے بنیادی کام کیا جا رہا ہے، تاہم ان کے بقول ٹیکس سسٹم میں ہر تبدیلی سے قبل اس کی منظوری پارلیمنٹ سے لی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کے منی بجٹ کے حوالے سے کیے گئے دعووں پر بات کرتے ہوئے معروف تاجر اور کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق صدر سراج قاسم تیلی نے کہا کہ حکومت کو آئے ہوئے ابھی 5 ماہ ہوئے ہیں، معیشت انتہائی دگرگوں ہے لیکن ہمیں نتائج کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ معاشی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی معیشت اس وقت ایک بحران کی کیفیت کا شکار ہے، ملک کا تجارتی خسارہ 40 ارب ڈالرز کے لگ بھگ ہے جبکہ پاکستان کی کرنسی کی قیمت میں بھی امریکی ڈالر کے مقابلے میں گزشتہ سال 15% کمی آئی۔ ادھر حکومت کا کہنا یہ ہے کہ وہ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ حکومت اس مالی سال کے دوران اپنا تیسرا منی بجٹ پیش کرنے والی ہے۔ یہ بجٹ کیوں پیش کیا جا رہا ہے، اس کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اثرات کیا ہوں گے، اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر باز جعفری نے دو اقتصادی ماہرین، پاکستان کی وزارت خزانہ کے سابق مشیر ڈاکٹر اشفاق حسن اور فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کاؤنسل کے ڈاکٹر ایوب مہر سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔
ڈاکٹر اشفاق حسن کا کہنا تھا کہ یہ ایک بالکل غیر معمولی بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سال میں 4 بجٹ آئے ہوں۔ پہلا بجٹ سابقہ حکومت نے جانے سے پہلے دیا تھا جس کا مقصد آنے والی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرنا تھا، پھر اس حکومت نے جو پہلا بجٹ دیا اس میں آج کے چیلنجز کو مد نظر نہیں رکھا گیا، جس کے بعد اکتوبر میں بہت ساری چیزوں پر ڈیوٹی بڑھائی گئی، وہ تیسرا بجٹ تھا اور اب یہ چوتھا ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا آئی ایم ایف کے مطالبات پورے کرنے کی خاطر یہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ ٹیکس بڑھانے پر اصرار کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا،
مجھے ایسا لگتا ہے، ان سارے اقدامات کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اب تک جتنے بھی اقدامات حکومت نے کیے ہیں کرنسی کے ڈپریسیشن کے حوالے سے اور جس بے دردی سے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا گیا ہے، ایک ایک گو میں 4.5% کے قریب بڑھایا گیا ہے انٹرسٹ ریٹ کو، اور اب منی بجٹ کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ ٹیکس کے اس کو بھی ریونیو کو بڑھانے کے لیے کچھ کیا جائے، تو یہ سارے وہ اقدامات ہیں جو آئی ایم ایف نے نومبر کے مہینے میں جو یہاں 2 ہفتے گزارے تھے اس میں جو بتا کر گئے ہیں۔ حکومت نے ایک ویسے تو اسٹانس لیا ہے کہ جی ہم نہیں جا رہے ہیں، لیکن میرا خیال میں انہوں نے ان سے وقت مانگا ہوگا کہ ہم ایک گو میں اتنی جلدی سے یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں وقت دیں، ہم آہستہ 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 آپ ہی کے اقدامات کو ہم امپلیمنٹ کر دیں گے۔
تاہم ڈاکٹر ایوب مہر کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی حقیقت انہیں نظر نہیں آتی کہ آئی ایم ایف کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے بجٹ لایا جا رہا ہو۔ ان کے الفاظ،
ان کے تیسرے بجٹ کی جو ریزن ہے وہ میں نہیں سمجھ رہا کہ آئی ایم ایف ہے، اس کی ریزن ان کی اپنی انسرٹینٹیز تھی کہ یہ ایک ڈیسیژن میکنگ بالکل کلیئر نظر نہیں آ رہی۔ ہسٹری یہ ہے نا کہ فائنانس منسٹر اور اس کی ٹیم بجٹ میں انوالو ہوتی ہے اور اس کو پرائم منسٹر کی پیٹرونیج ہوتی ہے یا سپورٹ ہوتی ہے، یہ ایک پروسیس چلا آ رہا تھا۔ اب ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل بھی موجود ہے جس نے آسٹریٹی میئرز کی بات کی تھی، وہ اس میں بڑے قدکار کے لوگ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک پیرالل جو ہے وہ فائنانس منسٹری موجود ہے اور ان کی ٹیم موجود ہے۔ پی ٹی آئی کے جو اپنے اکنامک ٹارگیٹس تھے وہ بالکل ان دونوں سے ڈفرینٹ ہیں، تو جب اس طرح کی انسرٹینٹی شروع ہوئی تو پھر تیسرا بجٹ میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس کو تو بالکل آ سکتا آئے گا، جب ٹارگیٹ کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا، چیزیں چینج کرنی ہوں گی، تینوں ایک پیج پہ نہیں نظر آ رہا ہے اس وقت۔
یہ تھے ڈاکٹر ایوب مہر۔ انہوں نے کہا کہ جب سابقہ حکومت نے بجٹ دیا تھا اس وقت ماہرین نے خیال ظاہر کیا تھا کہ اس کے بعد منی بجٹ لانا پڑے گا، کیونکہ اس میں جو فائدے لوگوں کو دیے گئے تھے وہ غیر معمولی اور غیر حقیقت پسندانہ تھے، اور جو اخراجات بڑھائے گئے تھے وہ نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے لیے رقوم فراہم ہو سکیں گی۔ لیکن اس کے بعد موجودہ حکومت بھی غیر یقینی صورتحال سے دوچار رہی اور جو اہداف اس نے مقرر کیے تھے وہ حاصل نہ ہو سکے، تو نوبت اس کے تیسرے بجٹ تک پہنچی ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو سدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com پر خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام سدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں ہم رپورٹ جو آپ کو سنوا رہے ہیں اس سے پہلے دو مختصر خبریں بھی آپ کو دیتے چلیں۔ پاکستانی نژاد امریکی رابعہ کولیر، جو 6 نومبر کو ریاست ٹیکساس کی 113ویں سول ڈسٹرکٹ عدالت کی جج منتخب ہوئی تھیں، انہوں نے ہیوسٹن میں اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ان کا تعلق ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے، جنہوں نے ایک عشرے سے زیادہ مدت تک نچلی سطح پر خاص طور پر خواتین کے لیے نمایاں خدمات انجام دیں اور پھر قومی منظر پر سامنے آئیں۔ وہ ٹیکساس اسٹیٹ بار میں خواتین کی پیشہ ور کمیٹی کے لیے بھی خدمات انجام دے چکی ہیں۔ وہ ٹیکساس کی صدرن یونیورسٹی سے ڈاکٹر آف لا کی ڈگری لینے والی ہونہار اور پچھلے 12 برس سے ہیرس کاؤنٹی کی نامور وکیل رہی ہیں۔ وکالت کے شعبے میں ان کے پاس کئی اعزاز بھی ہیں۔ وہ اپنے شوہر رابرٹ کولیئر اور 2 بیٹوں کے ساتھ نارتھ ہیوسٹن میں رہتی ہیں۔ وہ ہیرس کاؤنٹی ڈیموکریٹک لائرز ایسوسی ایشن اور ایسوسی ایشن آف ویمن اٹرنیز کے بورڈ کی رکن بھی رہ چکی ہیں۔ دوسری خبر ہے ہمارے پاس کہ امریکی ریاست ٹیکساس میں واقع ایک اسکول کا نام ملالہ یوسفزئی سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے نہ صرف تمام کاروائیاں مکمل کی جا چکی ہیں بلکہ ریاستی انتظامیہ کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ معمول کی کاروائی مکمل ہونے کے بعد ریاست ٹیکساس میں واقع فورٹ بیڈ انڈیپینڈنٹ اسکول کا نام ملالہ یوسفزئی ایلیمنٹری اسکول ہو جائے گا۔ ملالہ یوسفزئی کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ دنیا بھر کی خواتین میں تعلیم عام کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور ان کی انہیں خدمات کے عوض انہیں امن کا نوبل انعام بھی دیا جا چکا ہے۔ ملالہ کہتی ہیں کہ حقیقی تبدیلی صرف تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو خواتین کی ان کامیابیوں کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اسی ضمن میں ایک اور بڑی خبر بھی ہمارے پاس ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو محتسب مقرر کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ہے رخشندہ ناز۔ وہ صوبے میں ملازمت کے دوران ہراساں کیے جانے کے واقعات کے لیے احتساب کریں گی۔ وہ اپنے نئے منصب کے لیے پرعزم ہے اور صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی نے ان سے بہتر کارکردگی کی امید کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی ہے مدثرہ منظر نے، آئیے پیش کرتے ہیں۔
ملازمت کے دوران خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف قانون سن 2010 میں منظور کیا گیا تھا۔ اس قانون کی وضاحت کرتے ہوئے رخشندہ ناز کہتی ہیں کہ بنیادی طور پر اس قانون کی منظوری کے بعد تمام صوبوں کو اس پر عمل درآمد کے لیے کہا گیا، لیکن 18ویں ترمیم کی منظوری سے صوبوں کو اس میں رد و بدل کا اختیار حاصل ہو گیا۔ چنانچہ صوبائی سطح پر کچھ تبدیلی کے بعد صرف پنجاب اور سندھ میں محتسب مقرر کیے گئے، جبکہ وفاق کی سطح پر ایک محتسب مقرر ہوا۔ سن 2018 میں خیبر پختونخوا میں اس قانون میں کچھ تبدیلی کی گئی اور اب انہیں محتسب مقرر کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ دیگر صوبوں کے مقابلے میں خیبر پختونخوا میں اس محتسب کا تقرر بہت تاخیر سے کیا گیا ہے، تاہم صوبائی وزیر اطلاعات شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ صوبے کو درپیش مشکلات کے باعث ترجیحات مختلف تھیں۔
یہاں جو ہے نا، جو جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے، جس طرح کا اس میں پرابلمس ہو رہی ہیں، اور کچھ عرصے سے یہ بھی تھا کہ ہم نے قوانین تو بہت بنا لیے تھے لیکن ظاہر بات ہے مشکلات بہت زیادہ تھی اس صوبے کے اندر۔ پرائیورٹیز تھی کہ امن و امان کے ایشوز تھے اور کافی ایشوز تھے، کرپشن کا ایشو تھا، تو یہ ان چیزوں پہ فوکس کیا گیا۔ پھر ایجوکیشن اور ہیلتھ ہمارے بہت بڑے خراب رہے تھے، ان کو ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے اور گھریلو تشدد کے حوالے سے، اسی طرح جو چلڈرن کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ ان سب کے حوالے سے ایک ٹاسک فورس بنا ہے، میں اس کا چیئرمین بھی ہوں اور اس نے بڑا کام کیا، اور اس میں ہم نے جو اپنی سفارشات ہیں وہ فائنل کر دی ہیں، اور وہ سفارشات اب جائیں گی کیبنیٹ کے سامنے، پھر اس کے بعد اسمبلی میں جائیں گے اور ایک قانون بنے گا۔
ایک سوال کے جواب میں رخشندہ ناز نے کہا کہ دیگر ملک کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی جنسی طور پر ہراساں کرنے کے واقعات اسی طرح پیش آتے ہیں جس طرح کے باقی ملک میں، اور ان کی روک تھام کے لیے اتنی ہی کوششیں کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ قانون بہت پہلے بن گیا تھا اور اس پر عمل درآمد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب بھی کچھ دیر نہیں ہوئی ہے، اور اس قانون کی مدد سے بہت سی ایسی شکایات دور کی جا سکتی ہیں جو اس سے پہلے بیان نہیں کی جاتی تھیں۔ اپنے فرائض کی تفصیل بتاتے ہوئے رخشندہ ناز کہتی ہیں،
محتسب کا جو فوکس ہے وہ سیکشوئل ہراسمنٹ، یعنی جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی جو واقعات ہیں گورنمنٹ اور نان گورنمنٹل کسی بھی ادارے میں جہاں عورتیں اور مرد کام کرتے ہیں وہاں سے مینجمنٹ کی طرف سے آئے یا کوئی ڈائریکٹلی اس کے لیے اپلائی کرے تو یہ ان کو ڈیل کرے گا یہ ادارہ.
اس سوال کے جواب میں کہ آیا یہ محتسب کچھ اختیارات بھی رکھتا ہے، خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ اس عہدے کو نمائشی تصور نہ کیا جائے.
جو محتسب کے اختیارات ہیں چاہے میل ہو فیمیل اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اختیارات بھی ہوں گے اور ساتھ جو پروپوزل ہم نے دیے خواتین کے حوالے سے اس میں بہت زیادہ اختیارات ہم پروپوز کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں، ان کو ایک انکریجمنٹ ملے.
ملازمت کے دوران مرد و خواتین کو اگر کسی ناروا سلوک یا نامناسب صورتحال کا سامنا ہو تو اس کی شکایت نہ صرف محکمانہ طور پر کی جا سکتی ہے بلکہ محتسب کا ادارہ بھی اس معاملے پر کاروائی کر سکتا ہے اور یہ کاروائی مؤثر ہو سکتی ہے.
اچھی شروعات ہیں اور ان کے آنے سے جو خواتین ہیں جن جو مختلف مسائل کا شکار ہیں، گھریلو تشدد ہے اور جو مشکلات کا سامنا ان کو رہتا ہے، میرے خیال سے یہ اس سے کافی بہتری آ سکے گی.
ہم یہ تو نہیں کہتے کہ سیکشوئل ہراسمنٹ ختم ہو جائے گی، لیکن ایٹ لیسٹ ایک انسٹیٹیوشن موجود ہوگا جو اس ساری چیز کو ایڈریس کرے گا.
مدثر منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان ابھی بھی ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں پولیو کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا گیا. ابھی حال ہی میں خیبر پختونخوا کے دو مختلف علاقوں میں پولیو کے دو نئے کیسز سامنے آئے. پولیو کا ایک کیس لکی مروت جبکہ دوسرا باجوڑ سے رپورٹ ہوا. دونوں بچوں میں وائرس کی نشاندہی گزشتہ ماہ کے وسط میں ہوئی، تاہم وائرس کی تصدیق رواں ہفتے کی گئی. دونوں نئے کیس سامنے آنے کے بعد محکمہ صحت کے اعلی حکام کا ہنگامی اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں پولیو کے جراثیم پر قابو پانے کے لیے اقدامات مزید بہتر کرنے پر غور کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سے اس مرض کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا ہے. نگہت ہمیں گلگت بلتستان کے ایک ایسے علاقے کے بارے میں بتا رہی ہیں جو اب پولیو فری ہے. جی نگہت، تفصیل بتائیے گا.
جی بہت شکریہ بہجت. اس سے پہلے تھوڑا ذکر کرتے چلیں، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان اب ان تین ممالک میں شامل ہے جہاں پر آج بھی پولیو کا وائرس موجود ہے. عالمی ادارہ برائے صحت WHO کا کہنا ہے کہ ہم اس موذی مرض کے خلاف جنگ 99% تک جیت چکے ہیں، اور اگر ان تین ممالک سے بھی پولیو کا خاتمہ ہو جائے تو یہ وائرس پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا. اینڈ پولیو پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پولیو کے کیسز کی بلند ترین شرح 2014 میں دیکھی گئی، جب ملک میں پولیو وائرس کے مریضوں کی تعداد 306 تک جا پہنچی تھی. اسی طرح یہ شرح پچھلے 14 سال کی بلند ترین شرح تھی، اور اس کے بعد پاکستان پر سفری پابندیاں بھی عائد کر دی گئیں. اس دور میں اسی سال پڑوسی ملک بھارت پولیو فری ملک بن گیا تھا. تاہم اس کے بعد عالمی تنظیموں کے تعاون سے مقامی سطح پر پولیو کے خاتمے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھائے گئے، جس کے بعد 2015 میں یہ تعداد گھٹ کر 54 اور 2016 میں صرف 20 تک یہ محدود رہی. اسی طرح 2017 میں پولیو کے 8 کیسز ریکارڈ کیے گئے، جبکہ گزشتہ برس 10 پولیو کے کیسز کی تشخیص کی گئی. عالمی ادارہ صحت نے بھی پاکستان کی ان کوششوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ پاکستان بہت جلد پولیو فری ملک بن جائے گا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جو مانیٹرنگ ٹیم ہے، اس نے گلگت بلتستان کے 20 اضلاع میں سروے کیا، اور ان میں سے ضلع گانچے کو پولیو مہم کے لیے سب سے زیادہ کامیاب اور اطمینان بخش قرار دیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے، اس بارے میں ہمارے نمائندے عرفان علی نے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی حالیہ ایک مانیٹرنگ رپورٹ کے مطابق گلگت بلتستان اور کشمیر کے 20 اضلاع کے پولیو مہم میں گلگت بلتستان کے ضلع گانچے 98% کے ساتھ مسلسل چوتھی بار پہلے نمبر پر رہا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ضلع گانچے کے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اشرف حسین کہتے ہیں،
ضلع گانچے نے جو ہے پولیو کی اس قومی مہم میں مسلسل چوتھی دفعہ پورے جی بی اور ایجکے میں جو پوئنٹ سکسیس تھا WHO کا، اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. تو یقیناً یہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. اس سروے میں جو ہے نا اس کا ریزلٹ اس طرح ہوا تھا کہ ہر مہم کے بعد جو ہے ڈبلیو ایچ او والے انڈیپینڈنٹ ڈبلیو ایچ او کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے, ان کے تھرو سروے ہوتا ہے اور اس سروے کے مطابق جو وہ ریزلٹ بناتے ہیں فیکٹ اینڈ فیگر پہ مبنی جو ہے نا ریزلٹ ہے. تو میں یقیناً یہ کریڈٹ جو ہے نا ہمارے اپنے جو گراس روٹ لیول کے ورکر ہیں ان کو دینا چاہوں گا.
پاکستان کے لوگوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کی ایک وجہ والدین کا بچوں کو پولیو کے قدرے پلانے سے انکار بتایا جاتا ہے, جس کی تصدیق عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کی ڈائریکٹر جنرل نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں کی ہیں. دوسری طرف پاکستان میں انسداد پولیو مہم کو سب سے زیادہ نقصان پولیو کے قدرے پلانے والے ٹیموں پر ہونے والے حملوں کی وجہ سے پہنچا ہے. تاہم ڈاکٹر اشرف کے بقول خوش قسمتی سے ضلع گانچے میں اس طرح کے حملوں کا کوئی خطرہ تو نہیں, مگر خستہ حال سڑکیں پولیو ورکرز کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے.
یہاں پہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے, بہت زیادہ مسائل ہیں, دشوار گزار علاقہ ہے, دیہات ہیں, ٹمپریچر کا ایشو ہے, ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے, روڈ ایکسس کا ایشو ہے. اس کے باوجود جو ہے نا ہمارے جو پولیو ورکر ہیں گراس روٹ لیول پہ بےچارے چھ چھ کلو میٹر بھی چل کے پیدل چل کے جو ہے ایک ایک گاؤں میں, ایک ٹیلے پہ کوئی محلہ ہوتا ہے دوسرے ٹیلے پہ کوئی گاؤں ہوتا ہے, تو یقیناً ایک ایک بچے تک پہنچنے کے لیے ان کو بہت زیادہ محنت اور جان پہچانی سے کام کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ اللہ کی فضل سے سچ کوئی ایشوز نہیں ہے, کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں, لیکن پھر بھی ہم نے سرکاری لیول پہ جو پالیسی ہے اس کے مطابق ہم نے جوائنٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو, پولیس کو اور دوسرے جو ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں اسٹیک ہولڈر ان کو بھی ہم نے لیا ہوا ہے, لیکن اللہ کا شکر آج تک جو ہے نا کوئی سچ ریفیوزل یا کوئی سیکورٹی ایشوز کوئی رکاوٹیں نہیں ہے.
مقامی سینئر صحافی عتیق الرحمان کے مطابق ضلع گانچے میں پولیو مہم کو کامیاب بنانے میں عوام خاص طور پر علماء کرام کا کردار بہت اہم ہے.
یہاں پر لوگ کوآرڈینیشن کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں کہ علماء عوام سارے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتے ہیں, تو کہیں پر بھی یہاں پر ان کو کوئی کسی بھی قسم کا ریزسٹنس یا مزاحمت نہیں کرنا پڑتا, لوگ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. چونکہ یہاں کا ضلع گانچے کا لٹریسی ریٹ بھی پورے پاکستان کے نسبت کافی بہتر ہے, مشکلات یقیناً بہت زیادہ ہے یہاں پر پولیو کے جو ورکرز ہیں ان کے لیے. باوجود اس کے یہاں پر علماء عوام اور جو اس کے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ یہ سب پولیو کے خلاف جو یہ لوگ انتہائی سنسیئر ہو کے مخلص ہو کے پولیو کی اس مہلک بیماری کے خلاف کمپین چلاتے ہیں, پچھلے یہاں پہ جو ہے اس کا ریزلٹ پچھلے کئی سالوں سے 100% آ رہے ہیں.
عتیق الرحمان ضلع گانچے میں پولیو مہم کی اس کامیابی کو پورے پاکستان کے لیے مشعل راہ قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں,
ضلع گانچے جن کی سطح سمندر سے 8,000 فٹ کی بلندی پر اتنے دشواریوں کے باوجود اگر اس پولیو کی مہلک بیماری سے نجات دلانے کے لیے جو پولیو ورکرز عوام اسٹرگل کر رہے ہیں, تو پاکستان کے باقی شہروں میں موجود لوگ ہیں ان کو کافی جو ہے نا سہولیات وہاں پر میسر ہیں. پورے پاکستان کو پولیو فری جو ہے نا ملک قرار دینے کے لیے ان کو جو ہے نا کچھ سال پولیو کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, ان کے ساتھ جو ہے نا کوآرڈینیشن کرنا چاہیے. ان کے لیے پورا پاکستان اگر کچھ آئندہ کچھ جو آپ کمنگ کچھ سال ہے وہ اسٹرگل کریں گے تو پورا پاکستان پولیو فری ایک ملک ہوگا.
عرفان علی, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم دیگر رپورٹس پیش کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں پیش کیا جا رہا ہے. نگہت امان اسلام آباد سے اور واشنگٹن اسٹوڈیو سے بہجت آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بچپن میں بزرگوں سے ہم نے یہ سنا تھا کہ پورے چاند کے روشن چہرے پر جو کالا دھبا دکھائی دیتا ہے وہ دراصل ایک بڑھیا ہے جو چرخہ کات رہی ہے. تب ذہن میں یہ سوال ابھرتا تھا کہ بڑھیا کے پاس کاٹنے کے لیے آخر کپاس کہاں سے آئی. اب کئی عشروں کے بعد چین کے سائنسدانوں نے چاند پر کپاس اگا کر اس سوال کا جواب بھی فراہم کر دیا. چین نے اس مہینے کے شروع میں چاند کے تاریک حصے میں اپنا خلائی راکٹ اتارا تھا. چاند کے اس حصے کو تاریک اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی گردش کی وجہ سے زمین سے کبھی دکھائی نہیں دیتا, لیکن وہاں اندھیرا نہیں, وہاں بھی سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمکتا ہے اور دن کے وقت وہاں کا درجہ حرارت 260 ڈگری فارن ہائٹ تک پہنچتا ہے, جبکہ رات کو -280 ڈگری فارن ہائٹ تک گر جاتا ہے. جب چین کے خلائی سائنسدانوں نے چین کے تاریخی حصے پر خلائی گاڑی بھیجنے کا ارادہ کیا تو چین کی چونگشن یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے وہاں حیاتیاتی تجربات کرنے کا فیصلہ کیا جس میں کچھ زمینی فصلوں کو چاند پر اگانا بھی شامل تھا، جہاں درجہ حرارت، موسم اور کش شکل کچھ بھی زمین کے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یونیورسٹی کے ایڈوانس ٹیکنالوجی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سائنسدانوں نے چاند گاڑی میں بھیجنے کے لیے ایک بہت چھوٹا سا خصوصی کنٹینر تیار کیا جس کا سائز صرف 7 انچ تھا۔ کنٹینر میں مٹی، پانی، ہوا اور بیج ڈال دیے گئے۔ انہوں نے چاند پر فصل اگانے کے لیے کپاس، آلو اور سرسوں کی ایک مخصوص قسم کے بیجوں کا انتخاب کیا۔ چاند گاڑی چانگی 4 سے زمینی مرکز پر موصول ہونے والی تازہ تصویروں میں کپاس کے بیج سے کونپلیں پھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن ابھی تک آلو اور سرسوں کے بیجوں سے کوئی کومپل نہیں نکلی۔ حیاتیاتی تجربہ کرنے والی سائنسدانوں کی ٹیم کے سربراہ یی جنگ شن کا کہنا ہے کہ چاند کی سطح پر کسی حیاتیاتی نمو کا یہ پہلا تجربہ ہے۔ تو جناب، یہ بات تو ہوئی چاند کی، آئیے کچھ زمین پر اترتے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی اور معدنی وسائل کی دولت کی بات کرتے ہیں۔ چلیں گے سوات، جہاں کی کانیں زمرد کے لیے مشہور ہیں۔ جی نگت، کچھ تفصیل بتائیے۔
بہت شکریہ بہجت، اتنی انٹرسٹنگ آپ نے ایک خبر سنائی تو مجھے تو کافی انٹرسٹنگ لگی، تو ہمارے سامعین بھی بہت محظوظ ہوئے ہوں گے اس خبر کے ساتھ۔ تو ابھی مزید ہم آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سوات ہم اکثر آپ کو گھمانے لے کے جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی وہاں پر بہت کچھ ہے۔ سوات کی بات کی جائے، وہاں پر بہت ہی خوبصورت قیمتی پتھر ہے نکلتا ہے، اور یہ سوات کے علاقے منگورا کی کان سے نکلنے والا زمرد کا پتھر ہے جس کی مانگ اب دنیا بھر میں بھی ہے۔ زمرد کی ایک کان منگورا شہر میں دریائے سوات کے کنارے پہاڑوں میں لگ بھگ 142 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں، مگر آج کل اس کے پاس صرف 20 ایکڑ رقبے پر کھدائی کا کام جاری ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جس پتھر کا رنگ گہرا ہرا ہوتا ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور جس کا رنگ کمزور ہوتا ہے اس کی قیمت بھی کم ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں پیدا ہونے والے زمرد کے پتھروں میں سوات کے زمرد کی اپنی ایک خاصیت ہے، یہ دوسری جگہوں پر پائے جانے والے زمرد سے یکسر مختلف ہے۔ اس کا رنگ، اس کی روشنی اور اس کے اندر نظر آنے والے پانی نما جھلک دنیا کے کسی بھی حصے میں پیدا ہونے والے زمرد سے بہتر ہے۔ ماہرین کے مطابق ملک میں کٹنگ سینٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے سب سونا کہلائے جانے والا قیمتی پتھر غیر ملکی منڈیوں میں اونے پونے داموں فروخت ہوتا ہے، جبکہ اس سے وابستہ مزدوروں کو بھی اچھی اجرت نہیں ملتی۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندے سوات سے ناصر عالم ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں، تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
سوات میں قیمتی جواہرات اور معدنیات کے علاوہ مرکزی شہر منگورا میں زمرود کی ایک کان بھی موجود ہے جو ریاستی دور 1958 میں دریافت ہوئی، جس کا زمرود دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کان میں کام کرنے والے مزدور کہتے ہیں کہ وہ سینکڑوں فٹ گہرائی میں کام کر کے زمرود نکالتے ہیں، مگر ان کی یوم یا اجرت نہ ہونے کے برابر ہے۔
یہ مزدوری جو ہے یہ موت سے اٹک کر ہے، بہت مشکل کام ہے، پہاڑ کے اندر ہے، 400-500 فٹ اندر ہم کام کرتے
ہیں۔ تو پہاڑ بہت زیادہ ہے، لیکن سختی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ سب چیز نکالتے ہیں۔ یہ چیز کا حکومت کی نہیں پیدا، ہمارے بھی نہیں۔
سوات کے مختلف بازاروں میں موجود زمرود کے بیوپاری کہتے ہیں کہ وہ کئی سالوں سے زمرود کا کاروبار کرتے ہیں، جس سے انہیں اچھا خاصا منافع ہوتا ہے۔
سوات کی زمرود دنیا کی قیمتی ترین زمرود ہے، یہاں پر جو لوگ ہیں وہ زمرود جو سوات کی کان سے یا دوسرے علاقوں کی کانوں سے لاتے ہیں وہ تراشا ہوا نہیں ہوتے، اس کو ہم یہاں پر تراشتے ہیں اور دنیا کی دوسرے مختلف ممالکوں میں وہاں پر لے جاتے ہیں، وہ ادھر جو ہے وہ بہت بڑی قیمت سے فروخت ہوتی ہے۔ یہاں پاکستان میں بھی لوگ سوات کے زمرود کو بہت پسند کرتے ہیں، اور مرد خواتین یہ اپنے انگوٹھیوں میں اور دیگر زیورات میں لگاتے ہیں۔
اچھے اور معیاری زمرد کی پہچان عام لوگوں کے لیے کافی مشکل ہے، لہٰذا اس مقصد کے لیے یہاں تجربہ کار افراد موجود ہیں، جن میں الحاج بخت افسر بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے،
سوات کے کان سے صرف ایک قسم کا زمرد ملتا ہے، جو دیگر ملکوں کے زمرد سے کافی منفرد اور زیادہ پسند کیا جانے والا ہے، کیونکہ اس کا رنگ صاف، شفاف اور گہرا سبز ہے، جو زیورات میں کافی نمایاں لگتا ہے۔ سرکاری سطح پر کوئی ریٹ مقرر نہیں، بلکہ خرید اور فروخت کے وقت گاہک اور دکاندار موقع پر ہی اس کا ریٹ طے کرتے ہیں۔
زمرود کو تراشنے کے لیے مختلف شہروں کے علاوہ بیرون ملک بھی بھیجوایا جاتا ہے۔ جواہرات کے ماہرین اور انجینئرز کا کہنا ہے کہ اگر سوات میں ٹریڈ سینٹر اور جم تربیتی ادارہ قائم کیا جائے تو اس سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے بلکہ ملکی زرعی مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا۔
کنونشنل میتھڈز ہیں فی الحال، لیکن اگر حکومت ہمیں سپورٹ کرے یا کوئی انویسٹرز آ جائے یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے تو انشاءاللہ یہاں پہ مشینری بھی ہمارے پاس ہوگی اور اس سے پھر بہتر ہو سکتا ہے۔
سوات میں موجود کام سے نکلنے والا زمرد دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ اگر سوات کی زمرد کو عالمی منڈی میں متعارف کرایا جائے تو اس سے ملکی برآمدات میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹورک، سوات۔
سوات کے زمرد کے حوالے سے ایک رپورٹ سنی، تو پروگرام کی اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے تھوڑا ہم ذکر کرتے چلیں، کیونکہ اگلی رپورٹ میں ہمیں بہجت سیر کروا رہی ہیں ایک سکھر کے بہت ہی زبردست جگہ کی جس کا نام سادھو بھیلا ہے۔ سادھو بھیلو سندھی زبان کے الفاظ ہیں، سات کے معنی ہے سادھو اور بھیلو کے معنی ہے جنگل۔ اردو میں اسے سادھو بھیلا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں درختوں کے جھنڈ بھی ہیں اور پتھریلی چٹانیں بھی، جن پر مندروں اور سمادھائیوں کی تعمیر کی گئی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابتدا میں یہاں پر صرف چٹانیں اور درخت ہی ہوا کرتے تھے جنہیں بعد میں تعمیر ہونے والی عمارتوں نے اپنے اندر چھپا لیا۔ اس کے باوجود اب بھی پیپل، نیم اور کئی دوسرے صدیوں پرانے درخت ان عمارتوں کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ جزیرے میں داخل ہونے کے لیے کشتی ہر وقت تیار رہتی ہے جس کی نگرانی متروکہ املاک کے شعبے کے ذمہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 1823 میں ایک سادھو مہاراج بان کنڈی سکھر شہر سے دور دریائے سندھ کے بیچ میں واقع اس ویران جزیرے پر آئے اور ایک کٹیا میں رہنے لگے۔ لوگوں کا بھی ان کے پاس آنا جانا شروع ہو گیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اداسی فرقے سے تعلق رکھنے والے سکھ سادھو بھیلو کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اس فکر سے تعلق رکھنے والوں کے مطابق بابا بان کنڈی مہاراج سری چند مہاراج کی تعلیمات سے کافی متاثر تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سادھو بھیلو کی تعمیر برطانوی عہد میں ہوئی اور اس کے لیے مقامی ہندو تاجروں نے رقم فراہم کی۔ بعد میں یہاں پر کئی مندروں کی تعمیر ہوئی۔ ان مندروں میں ہنومان اور گنیش مندر کے علاوہ سمادھیان بھی پائے جاتی ہیں۔ سندھ کے کئی ہندو مندروں میں سکھ مت کے بانی گرو نانک دیو کی تصویریں بھی آویزاں ہیں۔ سادھو بھیلا میں ایک چھوٹی سی لائبریری بھی موجود ہے جس میں اہم مذہبی کتابوں کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ لائبریری کی دیواروں پر مندر سے متعلق اہم شخصیات کی کچھ تصویریں بھی آویزاں ہیں، اور آنے والے مہمانوں کے تاثرات درج کرنے کے لیے ایک رجسٹر بھی موجود ہے۔ تو یہ کچھ تفصیلات میں نے آپ کو بتائیں، تو مزید تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کریں گے اس خوبصورت جگہ کے حوالے سے۔ تو بتائیے گا تفصیلات بہجت جی رپورٹ کی۔
جی نگہت، بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ نے یہ بتایا سادھو بھیلا مقام کے بارے میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نئے سال 2019 کا آغاز ہو گیا ہے، اور اگر اس سال آپ قدرتی نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو پاکستان کی سیر سے اچھا خیال اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مشورہ امریکی میگزین فوربس نے ان تمام لوگوں کو دیا ہے جو سیاحت کے شوقین ہیں اور 2019 میں آنے والی تعطیلات میں گھومنے پھرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ فوربس نے 2019 کے لیے جن 10 بہترین سیاحتی ملکوں کی فہرست جاری کی ہے ان میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے، جبکہ پرتگال کا علاقہ ایزورس، مشرقی بھوٹان، میکسیکو کا لاس کابوس، کولمبیا، ایتھیوپیا، مڈغاسکر، منگولیا، رواندا اور ترکی کی ساحلی تفریح گاہیں بھی اس فہرست کا حصہ ہیں۔ یہ فہرست ٹریول بلاگر اینیبل نے دنیا کے مشہور ٹریول ایجنٹ سے گفتگو کے بعد تیار کی ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں سادھو بھیلا۔ یہ ہندوؤں کے لیے ایک بڑا مقدس مقام ہے۔ شری سادھو بھیلا 200 سال سے سکھر میں موجود ہے۔ 9 ایکڑ پر پھیلا یہ مقام دریائے سندھ کے بیچ ایک جزیرے پر قائم ہے۔ اس آستان کی خاص بات یہاں پر موجود لائبریری ہے، جس کا ذکر بھی کیا نگہت نے اپنی تفصیلات بتاتے ہوئے، جہاں مختلف زبانوں میں تحریر نایاب کتب کا خزانہ موجود ہے۔ سادھو بھیلا کے بارے میں کرن مرزا کی تفصیلی رپورٹ پیش ہے۔
دریائے سندھ کے پانیوں میں گھرا 5,165 اسکوائر فٹ پر محیط سادھو بھیلا پاکستان میں رقبے کے لحاظ سے ہندو مذہب کا سب سے بڑا مقدس مقام ہے۔ یہاں تک پہنچنے کا واحد ذریعہ کشتی ہے۔
سادھو بھیلا ایک جزیرہ تھا 1823 میں بابا بنکھنڈی مہاراج، جن کا نام اوریجنلی بابا بالچند جی تھا، وہ نیپال سے رٹن کرتے ہوئے यहाँ जब सिंधु नदी पहुंचे, यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था, उस धरती माता ने उनको इतना प्यार दिया कि वो यहीं रह गए।
साधु बेला के अंदर मौजूद इमारत फन्ने तामीर का दिलकश नमूना है। इनमें सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि दरवाजे पर बने नक्शोनिगार हिंदुस्तान के इलाके जयपुर के कारीगरों की महारत का मुंह बोलता सबूत हैं।
जब उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हुआ करता था तो कारीगर सारे जो थे वहाँ से आते थे, राजस्थान से, और उस इलाके के कारीगर जिन्होंने मंदिर ये बनाया। अक्सर अंग्रेज और अक्सर वो पार्लियामेंट के लोग और अक्सर वो सफीर भी आते हैं, क्योंकि इसको बुक्स के अंदर बिल्कुल टिक मार्क किया गया है।
साधु मेला आस्थान में दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए रिहाइश का खास बंदोबस्त मौजूद है।
बंदोबस्त बहुत अच्छा है, हमें आगे पीछे पूरी अच्छी सेवा मिली है। कंबल की व्यवस्था अच्छी की थी, रजाई वगैरह की व्यवस्था बहुत अच्छी थी।
ये तारीखी मुकाम न सिर्फ इबादत और सियाहत के लिए मकबूल है, बल्कि सदियों से इल्म तदरीस में दिलचस्पी लेने वालों की मंजिल भी है। यहाँ एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसमें हिंदी और संस्कृत जबानों की लातादाद और कई अनमोल कुतुब का जखीरा है। इनसे न सिर्फ माजी में साधु फैजियाब हुए, बल्कि ये सिलसिला आज भी जारी है।
यहाँ पर जो मौजूदा गद्दी नशीन हैं आचार्य स्वामी गौरी शंकर दास जी महाराज, वो भारत से आते हैं, पिछले 4 साल हो गए हैं वो आ रहे हैं, साधु हैं। पार्टीशन से पहले यहाँ महंत बाबा हरनाम दास थे, तो उस समय में बहुत से साधु यहाँ पर रहते थे। उनको यहाँ के जो मौजूदा साधु थे, आचार्य साधु थे, वो उनको विद्या देते थे, उनको पढ़ाते थे। अभी इनका कम होना ये है कि यहाँ पर संस्कृत जानने वाले बहुत ही कम हैं।
कोई साधु बेला दिल में मन्नत लिए आता है तो कोई सैर की खातिर और कोई इल्म में इजाफा करने। यहाँ की तारीखी दरो दीवार सभी को खुश आमदीद कहती है। किरण मिर्जा, वॉइस ऑफ अमेरिका, सखर।
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی تفریح سے متعلق، تو ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں صدائیں جہاں۔ یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے تعاون سے۔ تو آئیے پروگرام کی آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم آپ کو 2 رپورٹیں سنوائیں گے۔ نکہت، آپ نے طاہرہ سید کو کتنا سنا؟
مجھے یاد ہے جب صرف پی ٹی وی آیا کرتا تھا، جب کوئی اور چینل نہیں ہوتا تھا، تو تب اس پہ طاہرہ سید اور ان کی ماں جو ہے ملکہ پکھراج، ان کے گانے چلتے تھے تو ہم سنتے تھے۔ ان کے جو مشہور گانوں میں سے ایک تو جو ہے ابھی تو میں جوان ہوں، جو طاہرہ سید صاحبہ نے بھی گایا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مزے کا وہ گانا ہے اور سب کو یاد ہے۔
انتہائی باصلاحیت فنکارہ ہیں طاہرہ سید، جنہیں نہ صرف یہ فن ورثے میں ملا بلکہ انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے بھی شہرت حاصل کی۔ تو ان سے آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں، شہناز عزیز ان سے بات کریں گے، بڑی دلچسپ رپورٹ ہے، ان میں کچھ تھوڑے تھوڑے ان کے نغمے بھی، ان کی جھلکیاں آپ کو سنوائیں گے، کچھ ان سے بات چیت سنوائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے اس فن کو اپنایا اور ان کی والدہ نے اس فن میں اس حد تک آگے بڑھنے میں ان کی کتنی مدد کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بڑی دلچسپ رپورٹ ہے، ہمیں امید ہے کہ آپ پسند کریں گے۔ تو آئیے رپورٹ سنتے ہیں۔
تو طاہرہ، شروع کیسے ہوا؟ آپ نے جیسے کہا کہ آپ کو شوق نہیں تھا
کہ آئی ڈیڈ ناٹ ہیو اے چوائس، اور اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ بچے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی طرح جب میں 12 سال کی تھی، میری والدہ نے کہا کہ تم نے گانا سیکھنا ہے، اور انہوں نے استاد رکھے اور وہ گھر پہ آتے تھے، مجھے سکھاتے تھے۔
مشہور جو والدین ہوتے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سائے میں رہتے ہیں۔ تو آپ کی والدہ تو ایک لازوال شہرت کی مالک ہیں، ملکہ پکھراج صاحبہ، تو کیسا لگتا ہے ان کی بیٹی ہونا؟
میری والدہ جو تھی وہ گانے کو ایک اپنی پوری زندگی سمجھتی تھی، और जैसा कि उन्होंने गाने को अपनाया और जितनी मेहनत की मैंने उस तरह बिल्कुल नहीं किया। मैंने जब पास टाइम और एज अ हॉबी किया वो भी उनकी खुशी के लिए, मुझे खुद से बिल्कुल शौक नहीं था गाने का। ओनली बिकॉज आई वॉज हर डॉटर, उनकी वजह से ही मैं मशहूर हुई और उनकी वजह से ही मैंने गाना गाया।
बाद में कई प्रोग्राम ऐसे हुए जिसमें आप दोनों ने साथ गाया, लोगों का क्या रिस्पॉन्स क्या होता था?
लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था जी, मम्मी का वो गाना बहुत पसंद करते थे और दूसरे दिन मेरे कपड़ों की तारीफ करते थे। तो आई वॉज दी आई कैंडी ऑन द शो और मम्मी वॉज द रियल सिंगर। तो जब तीसरी चौथे प्रोग्राम के बाद हर एक ने कहा कि ओफ आपके कपड़े इतने अच्छे लग रहे थे और मम्मी ने कमाल का गाया, तो चौथी पांचवी दफा से फिर मैंने कहा कि कभी मेरा गाना भी सुन ले।
खूबसूरत आर्टिस्टों के साथ ये मसला होता है कि लोग उनको देखते ज्यादा हैं और तवज्जो कम देते हैं आवाज पे या उनके फन पर।
अच्छा मैं आपको सुना दूं, अभी तो मैं जवान हूँ, 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 हवा भी खुश आवार है, गुलों पे भी निखार है, तरन में हजार है, बाहर पुर बहार है, कहाँ चला है साकिया, इधर तो लाओ इधर तो आ, अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह सुबह उठा,
प्याला भर के दे इधर, चमन की सिमट कर नजर, समा तो देख बेखबर, वो काली काली बदलिया।
तो आपका मैं एक इंटरव्यू मैंने कहीं पढ़ा था जिसमें आपने कहा कि आपकी जो अम्मी की बड़ी सख्त माँ थी और इसीलिए जो शो बिजनेस ने आपको स्पॉइल नहीं किया, तो थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि मतलब हम बात तो हम आपसे भी करना चाहते हैं लेकिन आपकी अम्मी का जिक्र जहर आपके लिए बहुत खुशगवार याद होगा।
वो जी शी बिलोंग टू द स्कूल ऑफ थॉट जो एक पुराने जमाने का था ना, कि बच्चों को स्पॉइल नहीं करना, उनको फजूल में कोई तारीफ नहीं करनी, उनको बिल्कुल जमीन पे उनके पाँव होने चाहिए, उनका दिमाग नहीं खराब होना चाहिए और उनको इंडल्ज नहीं करना, इस तरह ये सारी चीजें जो उस जमाने की अक्सर माओ का रवैया था उनका भी यही था और बहुत उनके स्टैंडर्ड वेरी हाई। तो जैसे मैं जब गाना सीखती थी और मैं गाती थी तो अगर मैं ठीक नहीं गाती थी तो वो बिल्कुल केयर नहीं करती थी मुझे और वो फौरन कह देती थी कि ये ठीक नहीं है, या रिकॉर्डिंग के टाइम मैं टेलीविजन के लिए या कुछ रिकॉर्डिंग लेती थी तो वो फौरन रोक देती थी और कहती थी कि नहीं यहाँ से ठीक नहीं कर, इसको दोबारा करवाएं। बिल्कुल नहीं स्पॉइल होने दिया, क्योंकि कभी ये दिमाग में बात ही नहीं आई थी कि ये कोई सेलिब्रिटी होना कोई बड़ी बात है या इससे ये मदद लेखनी किसी बाकी लोगों से मैं कोई मुख्तलिफ हो गई हूँ या सेलिब्रिटी बनने से मैं लोगों से बेहतर हो गई हूँ, ये चीज का कभी एहसास नहीं हुआ था और ना ही कभी उन्होंने इसको सीरियसली ले दिया मेरी सेलिब्रिटी स्टेटस को। क्योंकि मैं 14 साल की थी एंड आई वॉज नोन ऑल ओवर पाकिस्तान बट आई वॉज नेवर अलाउड टू फील एनी डिफरेंट फ्रॉम एनी नॉर्मल स्टूडेंट एनी नॉर्मल गर्ल।
जी ये तो आपसे हमने ताहिरा सैयद की मुलाकात करवाई, आपने जरूर इसको पसंद किया होगा। तो प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट पर जाने से पहले बल्कि आखिरी रिपोर्ट पर जाने से पहले हम बहजत जी से पूछेंगे, वो आपके लिए शोबिज इंडस्ट्री से जबरदस्त खबरें लेकर आती हैं, तो इस हफ्ते क्या लेकर आ रही हैं आज हमारे सामीन के लिए आप?
جناب آج بھی بڑی مزے کی خبریں ہمارے پاس. بھارت کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی سیاسی زندگی پر مبنی فلم ایکسیڈینٹل پرائم منسٹر کو پاکستان میں نمائش کی اجازت دے دی گئی ہے. اس فلم میں معروف اداکار انوپم کھیر نے منموہن سنگھ کا کردار ادا کیا ہے. سینٹرل بورڈ آف فلم سینسرز پاکستان کے چیئرمین دانیال گلانی نے میڈیا کو بتایا کہ بورڈ نے پاکستان میں اس فلم کی اسکریننگ کے لیے اجازت دے دی ہے. بھارتی اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق فلم کے پروڈیوسر نے اس خبر پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عمران خان کو ایک دلیر کرکٹر کی حیثیت سے ہمیشہ ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اب وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کی عزت کرتے ہیں. انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وہ پاکستان کے سینسر بورڈ کے بھی شکر گزار ہیں جس نے اس فلم کی پاکستان میں نمائش کی اجازت دی اور اب پاکستانی فلم بین بھی اس فلم کو دیکھ سکیں گے. دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان میں جو سپریم کورٹ کی جانب سے بھارتی پروگراموں کی ملکی میڈیا پر پابندی لگائی گئی اس پر بالی ووڈ ایکٹریس شبانہ اعظمی اور ان کے شوہر شہرت یافتہ مصنف اور شاعر جاوید اختر نے سخت نکتہ چینی کی ہے. شبانہ اعظمی نے اس فیصلے کو بدقسمتی قرار دیا تو جاوید اختر کہتے ہیں کہ فن پر پابندی لگانا سراسر غلط ہے. بھارت کے اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اس بیان کے تناظر میں جاوید اختر نے دونوں ملکوں کے درمیان میڈیا کے آپس کے تعاون سے متعلق موضوع پر تبادلہ خیال میں کہا کہ ثقافت کو نقصان پہنچانے کے نام پر فن پر پابندی لگانا درست نہیں. ایسے اقدامات نہ پاکستان میں اٹھائے جانے چاہئیں اور نہ ہی بھارت میں. اور دوسری جانب جاوید اختر کی اہلیہ اور بالی ووڈ ایکٹریس شبانہ اعظمی نے بزنس اسٹینڈرڈ نامی اخبار کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ پابندی کا فیصلہ بدنصیبی ہے. حقیقت میں یہ فیصلہ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا تو ہو سکتا ہے، عام پاکستانی ناظرین کا نہیں. انہوں نے مزید کہا کہ عوام کا عوام سے رابطہ ضروری ہے. صلاحیتوں پر پابندی سے عوام کو قریب لانے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا. اور آخری ہمارے پاس خبر ہے، رنویر سنگھ اور عالیہ بھٹ کی نئی فلم گلی بوائے ویلنٹائنز ڈے پر ریلیز کی جائے گی. فلم کا پہلا ٹریلر 2 دن میں 30 کروڑ بار دیکھا گیا. عالیہ بھٹ نے رنویر سنگھ کے مقابل کام کیا ہے. فلم میں کئی انڈر گراؤنڈ ریپرز یعنی عوامی فنکاروں کے گیت بھی شامل کیے گئے ہیں. فلم کی ڈائریکٹر زویا اختر نے گزشتہ سال اپریل میں عکس بندی مکمل کر لی تھی، لیکن پہلا ٹریلر 9 جنوری کو جاری کیا گیا. تو جناب یہ تھی کچھ خبریں، اب چلتے ہیں اسلام آباد. نگت ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ ہمیں شوبز راؤنڈ اپ میں کیا سنوا رہی ہیں. جی نگت،
شوبز راؤنڈ اپ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم مختلف فلموں کے حوالے سے جو اس ہفتے فلمیں ریلیز ہوئی ہیں یا جن فلموں کے ٹریلر ریلیز ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے. تو ہمارے نمائندے ہیں محمد اویس، اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں، تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
ہالی ووڈ کی کرائم ڈراما فلم لٹل ووڈز کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا.
I forgot to be scared because I liked it too much.
You ever think about leaving? You're so close. Please stay out of trouble.
اس فلم کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھوم رہی ہے جو مجبوریوں کے تحت جرائم کی دنیا کا رخ کر لیتی ہے. سنسنی خیز مناظر سے بھرپور یہ فلم 19 اپریل کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. ہالی ووڈ اینیمیٹڈ فینٹیسی فلم ڈمبو کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں.
یو ہیو سم تھنگ ویری ریئر، یو ہیو وانڈر، یو ہیو مسٹیک، یو ہیو میجک. کم وِد می، ٹوگیدر وی کین سور آن اندر تھنگز وِنگز.
اس فلم کی کہانی ایک ایسے سرکس کے معروف فنکار کے گرد گھوم رہی ہے جسے ایک ہاتھی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اور اسی دوران اس پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ ہاتھی اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. یہ فلم 29 مارچ کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. اسپائڈر مین سیریز کی نئی فلم اسپائڈر مین فار فرام ہوم کا ٹریلر جاری کر دیا گیا.
What just happened?
Going to Europe.
School trip.
Get your passport.
Peter Parker here to pick up a passport, please.
Mini toothpaste?
Mm-hmm.
Pack your suit.
I just want to go on my trip with my friends.
Europe doesn't really need a friendly neighborhood Spider-Man.
اس फिल्म के ट्रेलर में स्पाइडरमैन को यूरोप के ट्रिप की तैयारी करते दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी हाइड्रोमैन और स्पाइडरमैन की लड़ाई के गेंद घूम रही है। ये फिल्म रवां बरस 5 जुलाई को सिनेमाघरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर फिल्म प्लेज का सनसनीखेज ट्रेलर जारी कर दिया गया।
Welcome, gentlemen.
Over the next 48 hours, you will be tested. Physically, mentally, emotionally. And you have a choice. Quit. Be the broken losers you were when you walked in here. Or... Now, let's begin.
इस फिल्म की कहानी कॉलेज में दाखिला लेने वाले तलबा के एक ग्रुप के गिर्द घूम रही है, जो तजर्बात की खातिर खुद को शदीद परेशानी में मुब्तला कर लेते हैं। ये फिल्म 11 अप्रैल को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।
शोबिज राउंडअप के साथ ही प्रोग्राम सदाए जहां अपने अख्ताम को पहुंचा। इस हफ्ते का शोबिज राउंडअप और दीगर रिपोर्ट आपको कैसी लगी अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। खत लिखने के लिए हमारा पता है, प्रोग्राम सदाए जहां, पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद। आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ निखत अमान को स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखियेगा। खुदा हाफिज।
और इसके साथ ही बेहजत भी वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के उर्दू सर्विस के स्टूडियो से आपसे इजाजत चाहती है। मेरे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर निक इवानोव थे। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी सदाए जहां के एक नए प्रोग्राम के साथ। अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।